بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید اور رمضان کا تعلق بہت گہرا ہے. خود قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا. قرآن مجید کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی رمضان کے ذکر کے بغیر، اور رمضان کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا قرآن مجید کے بغیر. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کے ساتھ ایک رغبت، انس، تعلق میں مسلمان معاشروں کے ہاں اضافہ ہو جاتا ہے، اور لوگ قرآن کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں. قرآن مجید ایک مقام فہم بھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج ہم اپنے معزز شرکا کی مدد سے فہم قرآن کے حوالے سے اٹھنے والے بعض سوالات کو زیر بحث لائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے چند پروگرامات میں ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آج جو صاحبان علم ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب عثمانی. پہلا سوال جاوید صاحب میرا قرآن مجید کی تاریخ سے متعلق ہے. قرآن مجید کے بارے میں عام طور پر بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع ہوا، اور اس سے پہلے اس طرح سے کتابی شکل میں اس کی تدوین نہیں ہوئی تھی. اور جنگ موتا سے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب بہت حفاظ کی تعداد شہید ہو گئی تو اس کی حفاظت کا احساس پیدا ہوا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کتاب قرآن مجید اس شکل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتب نہیں ہوئی تھی؟
قرآن مجید نے اپنی تاریخ خود بھی بیان کر دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہمارے پاس مستند روایات ہیں ان سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ قرآن کا نزول اس طریقے سے نہیں ہوا جس طرح وہ اب ہمارے پاس ترتیب دیا ہوا. اس وقت جو حالات تھے ان کے لحاظ سے قرآن کا نزول ہوتا رہا. بہت سی صورتیں جو مکے میں نازل ہوئیں، مدینہ میں نازل ہوئیں، وہ ان حالات کے لحاظ سے نازل ہوئیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں درپیش تھے. لیکن خود قرآن ہی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف یہ کہ پورا کا پورا اس طرح ترتیب دیا، بلکہ اس کی ایک دوسری قرات کی گئی. اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یعنی ہم اس قرآن مجید کو جمع کریں گے، ترتیب دیں گے، اور پھر اس کو ترتیب دینے کے بعد اس کی ایک دوسری قرات کریں گے. یعنی پہلے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جس طریقے سے نازل ہوا اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک سورہ کا کچھ حصہ نازل ہو گیا ہو، پھر دوسرے موقع پر دوسرا حصہ نازل ہو گیا ہو، پھر ترتیب بھی نئے سرے سے دی گئی اور اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا. روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آخری سال ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ نے دو مرتبہ پورے قرآن کا اس ترتیب کے ساتھ مذاکرہ کیا.
جو اس ترتیب اس وقت ہمارے پاس موجود ہے،
اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اصطلاح میں عرض اخیرہ کہا جاتا ہے. یہ جو آخری سال میں معاملہ ہوا، اس کی تفصیلات حدیث کی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. ان صحابہ کے نام اس میں آئے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اس میں کیا کیا گیا؟ جبریل امین نے پورا قرآن اس ترتیب کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ جبریل کو پڑھ کر سنایا، اور اس میں دوسرے صحابہ کرام بھی شریک ہوئے. اس کو عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے، یعنی ترتیب بھی دے دی گئی اور ایک دوسری قرات بھی قرآن کی کر ڈالی گئی. پھر اس کے بارے میں سورہ قیامہ میں کہا گیا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم ترتیب دے کر اس کو دوبارہ قرات کریں گے تو آپ کو اس قرات کی پیروی کرنی ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید اسی ترتیب کے ساتھ جیسے وہ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مرتب ہو گیا تھا، یہ لکھا ہوا بھی موجود تھا، اور یہ لوگوں کو یاد بھی کرا دیا گیا تھا. قرآن مجید کے منتقل ہونے کے دونوں ذرائع اختیار کیے گئے ہیں، یعنی اسے لکھ کر مسلمان امت کو دیا گیا ہے، اس طرح کتابت کے لحاظ سے گویا وہ تواتر کے ساتھ ہمیں منتقل ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کو زبانی یاد کر کے منتقل کیا گیا. اور یہ قرآن کے بارے میں تو غیر معمولی معجزہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نسل بعد نسل اس کو اسی طرح منتقل کرتے رہے ہیں. بلکہ اس انحطاط کے زمانے میں بھی اگر کوئی چاہے تو ہم اپنے اسی شہر میں ایسے ہزاروں لوگ رمضان میں پیش کر دیں گے جو الحمد سے والناس تک پورا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے.
احمد جاوید صاحب، ہم آپ سے خاص بات پوچھنا چاہیں گے جس کا تعلق سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ہے. ان کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ جامع القرآن ہے، قرآن کو انہوں نے جمع کیا. اس سے مراد کیا ہے اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ تفصیل سے روشنی ڈالیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. احمد جاوید صاحب، سیدنا عثمان کے تعارف میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی سوال آپ کی خدمت میں رکھا، یہ تعارف کرایا جاتا ہے کہ جامع القرآن ہے، کس نسبت سے ان کو یہ کہا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع ہو گیا تھا تو سیدنا عثمان کے تعارف میں یہ بات کیوں کہی جاتی؟
اچھا، میرے خیال میں اس کا جواب تو ابھی میں خود غامدی صاحب سے ہی سننا چاہوں گا. یہ غالباً نسخوں میں اختلاف کے امکان کو دور کرنے کے لیے، موجود نسخوں میں اختلاف کے ان امکان کو بھی ختم کیا گیا. لیکن اب اس کی پوری تاریخی تفصیل کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ غامدی صاحب بتا.
جیسا میں اسی سوال کو آپ کی طرف لوٹاتا ہوں کہ اس کی نوعیت کیا، سیدنا عثمان کے تعارف میں یہ بات کیوں کہی جاتی؟
پہلے تو اس کے معنی سمجھ لیجئے، یعنی یہ قرآن کے جمع کرنے کے بارے میں یہ تعبیر نہیں اختیار کی جاتی، بلکہ امت کو ایک قرآن مجید کی قرات پر جمع کرنے کے معنی میں استعمال کی جاتی.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے قراتوں کا اختلاف تھا؟
قراتوں کا اختلاف لوگوں میں پیدا ہوا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اہتمام کیا کہ مسلمان امت ایک قرات پر قرآن پڑھے، اور یہ وہ اہتمام ہے جو تاریخ میں ہمارے سب حکمران کرتے رہے، یعنی ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے. مثلا میں آپ سے خدمت میں عرض کروں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ ایسی اطلاعات ملی کہ ہمارے ہاں قرآن مجید چھاپنے میں تساہل برتا جاتا ہے اور بہت سی غلطیاں متن میں رہ جاتی ہیں. چنانچہ خاص قانون اس زمانے میں بنایا گیا جس میں جتنے نسخے اس سے پہلے چھپے ہوئے تھے وہ ضائع کر دیے گئے، اور لوگوں کو پابند کیا گیا کہ اب وہ ایک قاری کی طرف سے تصدیق کے ساتھ قرآن مجید چھاپیں گے. تو سب حکمران اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے رہے ہیں کہ قرآن مجید کے معاملے میں کوئی ایسا تساہل نہ ہونے پائے. تو یہ جامع القرآن سیدنا عثمان کو اس معنی میں کہا جاتا ہے. اس روایت کے بارے میں بھی بہت کچھ جر الگ ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس سے آپ قطع نظر کر لیجیے تو اصل بات یہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا، مسلمان امت کو ایک قرآن مجید پر جمع کیا. لوگوں کے پاس اپنے بنائے ہوئے نسخے تھے. ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، اب ان میں سے کوئی آدمی مکے میں ایمان لائے بعد میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا، جتنا قرآن اس نے سنا ہوا تھا وہی اس نے لکھا بھی ہوا تھا، اس کے پاس اپنا ایک مصحف موجود تھا. اس طرح کے بہت سے مصائف امصار میں پھیلے ہوئے تھے، مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے. ان تمام مصائف میں لوگ کچھ خود غلطیاں بھی کر رہے تھے، اور جس طرح کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ قرآن مجید کی ایک قرات وہ تھی جو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہوئی، جب اس کو نئے سرے سے ترتیب دیا گیا تو خود قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایک دوسری قرات کی جائے گی. ظاہر ہے ترتیب کے لحاظ سے جس طرح ہم اب کسی چیز کو ترتیب دیتے ہیں تو تھوڑا بہت اس میں ترمیم و تغیر کرتے ہیں. اس طرح کے جتنے معاملات ہو چکے ہوئے تو ان سے بہت سے لوگ بے خبر تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا، اور اسلامی سلطنت وسیع ہو چکی تھی، بہت دور دراز شہروں میں لوگ جا چکے تھے. آج کے زمانے میں آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کے معاملات کو کنٹرول کرنا، جبکہ ذرائع ابلاغ آپ کے پاس غیر معمولی ہیں، مواصلات کے غیر معمولی ذرائع ہیں. اس وقت یہ صورتحال تھی جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر یہ اقدام کیا تو اس پہلو سے کیا،
ایک قرات پر اتفاق پیدا کیا،
مسلمان امت کو ایک قرآن پر جمع کیا، نہ کہ قرآن جمع کیا.
حضرت عثمان سے یہ قول بھی شاید مروی ہے کہ میں نے اب امت کو ایک قرات پہ جمع کر دیا.
تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ سات حروف پر قرآن اترا، اس کی کیا نوعیت ہے؟
تنویر الحوالک میں سیوطی نے تمام اقوال جمع کیے کہ اس کے معنی کیا ہے. انزل القرآن والا سبع حروف، یہ اس روایت کے الفاظ ہیں. تو 40 کے قریب اقوال جو آپس میں بہت حد تک متضاد بھی ہیں، انہوں نے جمع کر کے آخر میں یہ کہا کہ یہ مان لینا چاہیے کہ یہ امور متشابہات میں سے ہے، یعنی اس کی کوئی تاویل توجیہ نہیں کی جا سکتی. تو میرے نزدیک تو صورتحال یہ ہوئی ہے کہ روایت کا اتنا حصہ انزل القرآن والا سبع حروف یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سے واقعات وابستہ ہو گئے ہیں بعد میں، جس کی وجہ سے اس کا مفہوم واضح نہیں رہا. تو میں تو جس تک اس کو سمجھتا ہوں یہ ہے کہ یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں کہی ہے. قرآن مجید نے ایک مقام پر اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ ولد القد آتینا کا سبن من المثانی والقرآن العظیم، یعنی یہ قرآن سات جوڑے جوڑے صورتوں میں آپ کو دیا گیا ہے، اور یہ پورا کا پورا جو قرآن ہے یہ اس تقسیم کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے. اسی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کر دی.
اگر یہ روایت صحیح ہے تو،
اگر یہ روایت صحیح ہے تو
احمد صاحب، قرآن مجید کی ترتیب کے باب میں جیسے ابھی ذکر ہوا، ایک تو ہے وہ ترتیب نزولی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہے مصحف کی وہ ترتیب جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. نازل تو یہ ہوا اس دور کی ضروریات کے اہتمام میں، لیکن آج جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس ترتیب میں، تو اس میں وہ مینوی لنک جو مانوی تعلق ہے آیات کا وہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ وہ نزول ایک بالکل ایک اور ترتیب سے ہوا ان کا؟
ہاں مانوی لنک پر سب سے پہلے وہ بیان خود شاہد ہوتا ہے، تو کسی متن کو دیکھنے کا بہت صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی کلیت کا تعین کیا جائے بیان کی حیثیت سے، ربط دریافت کرنا وہ آدمی کی اپنی اپنی علمی صلاحیت پر موقوف ہے، لیکن اتنا اتفاق کافی ہے۔
جی جائے صاحب، یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی تو قابل فہم ہے کہ واقعات پیش آ رہے ہیں اور اس کی تشریح اور تعبیر ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایات ہو رہی ہیں، لیکن آج جب یہ ہمارے پاس آ گیا نسخہ ایک، اس کی ایک ترتیب اور ہو گئی جو آج کے دور سے ریلیونٹ ہو گئی، تو یہ جو مانوی ربط ہے آیات کے اندر یہ کس طرح سے پیدا ہوگا جبکہ وہ ترتیب نزولی سے مختلف ہے؟
دیکھیے، جس نے یہ نازل کیا ہے اس نے اس کو حالات کے لحاظ سے بھی نازل کیا اور اسی نے اس کو ترتیب بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، انہوں نے جب اس کو نازل کیا تو یہ چیز ملحوظ رکھی کہ اس کو بعد میں یہ ترتیب بھی دینی ہے۔ اسی کو آپ دیکھیے، سورہ قیامہ مکے کے زمانے کی سورہ ہے، اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ ہم جس ترتیب سے اس کو نازل کر رہے ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے، ہم اس کو ایک نئی ترتیب دیں گے اور اس کو جمع کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی پوری کے پورے قرآن کی قرات کریں گے، بلکہ دو تین مقامات پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس میں متردد نہ ہو، یہ ہمارا کام ہے، کتاب ہماری ہے، نازل ہم کر رہے ہیں، سنکروں کا فلا تنسا الا ماشاء اللہ، ہم اس کی ایک اور قرات کریں گے اور اس میں اگر کوئی نسیان ہو گیا ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اس میں کوئی ترمیم و تغیر کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔
یہ قرآن کے موجودہ متن کی جو ترتیب اور اس کی نظم ہے اس پر ہم مزید بات کرنا چاہیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ جیسا تھوڑی دیر پہلے ہم نے اختلاف قرأت کی بات کی اور اس میں سیدنا عثمان کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے امت کو ایک قرأت پہ متفق کیا، لیکن آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں بعض قرأت کا اختلاف ابھی بھی موجود ہے، جس کی ایک مشہور مسلمانوں میں اختلاف کی مثال ہے وہ ارجولکم اور ارجولکم کی ہے، کہ وضو میں آپ پاؤں پر مسح کریں گے یا پاؤں کو دھوئیں گے، تو جو قرأت کا اختلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بعض شکلیں ابھی بھی باقی ہیں؟
جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے اس کی تاریخ کی طرف کچھ اشارہ کیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکے میں نازل ہونا شروع ہوا، 12-13 سال تک مکے میں نازل ہوتا رہا، پھر مدینے میں کوئی 9-10 سال تک نازل ہوتا رہا، اس دوران میں قرآن مجید کہیں رکھا نہیں رہا، جتنا نازل ہوتا تھا لوگ اس کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس سے اپنے مصائب ترتیب دیتے تھے، مختلف جگہوں پر چلے جاتے تھے، تو اس میں پڑھنے میں کچھ اختلافات لوگوں نے کرنا شروع کر دیے۔ یہ اختلافات غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہوئے، یہ اختلافات نسیان کی وجہ سے بھی ہوئے، اور جس طرح میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عرضہ اخیرہ کی قرات سے پہلے جو قرات خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ بھی بعض لوگوں کے پاس موجود، اب عرضہ اخیرہ کی قرات میں یہ کیا گیا کہ وہ تمام اختلافات ختم کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخری قرات کی تو حکم دے دیا گیا کہ فقہ بے قرآن، اب پیروی اس کی جائے گی۔ یہ بات جب کہی گئی تو اس سے بہت پہلے لوگ مختلف جگہوں پر جا چکے تھے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ براہ راست لے چکے تھے اس کے ساتھ ان کی ایک فطری محبت بھی تھی، تو اس وجہ سے یہ اختلافات شائع و ضائع ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اس کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد باقی خلفاء بھی اس کی کوشش کرتے رہے، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارے پاس اس وقت جو مصحف ہمارے ہاتھوں میں ہے
جی،
اس میں ایک ہی قرات ثبت ہوئی، یعنی یہ نہ صرف یہ کہ ترتیب میں اسی طریقے سے امت کو ملا، یہ نہ صرف یہ کہ کتابت میں اسی طریقے سے امت کو ملا، بلکہ اس کے ساتھ جو قرات اس پر ثبت کی گئی وہ وہی قرات ہے جو عرضہ اخیرہ کی قرات ہے، اس وجہ سے فیصلہ کن حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ تاہم اختلافات موجود رہے ہیں اس وقت بھی، اور بعض لوگ ان پر اصرار بھی کرتے ہیں، یہ اختلافات بعض کلمات کو پڑھنے کے اختلافات ہیں،
قرات
یعنی آپ کس طریقے سے ان کو پڑھیں گے، اور چونکہ عربی زبان میں اعراب میں اگر تھوڑا بہت فرق ہو جائے تو اس کے نتیجے میں معنی پر بھی وہ چیز اثر انداز ہوتی ہے، تو معنی کے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال آپ نے پیش فرمائی ہے ارجلکم اور ارجلکم کی، اس میں بھی یہی صورتحال ہے، لیکن قرآن مجید کا داخلی متن خود فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس میں کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اس موضوع کو یہاں ہم زیر بحث اس طرح نہیں لا سکتے، وہ ایک فنی بحث ہوگی اور قرآن کے متن کی بحث ہے۔ اصولی بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضہ اخیرہ کی سب کی ہوئی قرات اس وقت امت کے پاس موجود ہے، اسی پر سب کا اجماع ہے، وہی قرآن آپ کے ہاں اس وقت پوری امت میں رائج ہے، صحابہ کرام نے جو سلطنت قائم کی اس میں کوئی اور نسخہ کبھی رائج نہیں ہو سکا.
جیسے متن کسی بھی کتاب اور کسی بھی لکھی ہوئی چیز کا جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک بڑا زیادہ ایک دلچسپ موضوع ہے اس کو پڑھنے کا کہ کس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے. قرآن مجید کا جو خاص معاملہ ہے کہ ایک ترتیب اس کی نزولی ہے اور پھر ایک متن کی ترتیب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, تو دنیا میں جو دیگر کتب عام کتب کے ٹیکسٹ موجود ہیں کیا اس طرح کی کوئی چیز ان کے یہاں بھی پائی جاتی ہے کہ ترتیب جیسے آج تورات کا نسخہ ہمارے پاس موجود ہے یا انجیل کا نسخہ موجود ہے کہ وہ اپنی کسی خاص ترتیب نزولی اور ترتیب متن کے حوالے سے مختلف بھی ہو اور قرآن سے الگ کر کے ہم اس کو دیکھ پائیں؟
نہیں, بلا شائب تقابل یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ بڑی شاعری کے تقریباً تمام بڑے نمونے جو ہیں وہ اس طرح ہوئے ہیں کہ لکھے ایک ترتیب سے گئے, چھاپے دوسری ترتیب سے گئے, حتیٰ کہ اوڈیسی وغیرہ سے لے کر اور شاہنامہ فردوسی تک. تو یہ مطلب یہ کہ یہ نیچرل بات ہے, اور مطلب اس میں کوئی تقابل یا کوئی مشارکت کا پہلو ہے ہی نہیں. قرآن میں وہ ترتیب بھی مبنی پر حکمت تھی, یہ ترتیب بھی مبنی پر حکمت ہے, وہ ترتیب بھی پوری طرح ارادی تھی, یہ ترتیب بھی پوری طرح ارادی ہے. شاعر لوگ تو ترتیب کا لحاظ کیے بغیر آمد کے اعتبار سے بے اختیار ہو کے کہتے ہیں, بعد میں جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ اصلاح کرتے ہیں اس ترتیب میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب نزولی میں اصلاح نہیں کی, اس کو بدل دیا, تو یہ اس میں وہ نہیں ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس ترتیب میں ہمیں قرآن شریف ملا ہے اس ترتیب کے پیچھے حکم اور مسالے کیا ہیں. یہ قرآن جس بیان کی شکل میں اللہ کی منشا کے مطابق ابد الآباد تک کے لیے متعین ہو کے ہم تک پہنچا ہے, اس متن میں داخلی ترتیب اور ارتباط کا وہ کون سا نظام کار فرما ہے جو اس کی ترتیب نزولی یعنی مطابق ضرورت ہونے کے علاوہ ہے, اس پر زائد ہے اور اس سے زیادہ مستقل ہے. جس ترتیب کو اللہ نے مستقل کر دیا ہے وہ اس ترتیب کی افادیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم ہے, لیکن اب اس افادیت کا سائز, اس افادیت کی نوعیت, اس افادیت کا اپنا بیان کیا یہ بھی مشترک رہ سکتا ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے.
قرآن مجید کی ترتیب, اس کی تاریخ نزول کے بارے میں ہم نے آج گفتگو کی, اس کے نظم پر بھی ہم مزید گفتگو کرنا چاہیں گے, لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکا جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ نظم قرآن کے موضوع پر اگلے پروگرام میں گفتگو ہوگی. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.